السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المزمل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ المزمل مکی سورت ہے، دو رکو ہیں اور 20 آیات ہیں. سورہ مزمل ان صورتوں میں سے ہے جو کہ پسندیدہ صورتیں کہلائی جا سکتی ہیں، اور خاص طور سے اس کا جو مضمون ہے وہ بہت ہی بہترین، خوبصورت اور جامع ہے. مفسرین نے اس کو 4 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے، سینٹرل تھیم جسے کہہ سکتے ہیں، جب توحید کی دعوت لے کر اٹھتا ہے انسان تو استقامت کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے. تو ایکچولی اس میں تعلق باللہ پر زور دیا گیا ہے کہ دعوت دین کے لیے تعلق باللہ بے حد ضروری ہے، اور اسی کے لیے، یعنی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تہجد، ترتیل قرآن اور تبتل، اس پر زور دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دائی یا مبلغ جو ہوتا ہے وہ دراصل مخالفین کی اظہار آسانیوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے ان ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے. یعنی کون سے ہتھیار؟ تہجد، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور تبتل. آگے ہم اس کے معنی دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے پیراگراف میں نماز تہجد کے مقاصد اور فضائل بیان کیے گئے ہیں. دوسرے پیراگراف میں مخالفین کی باتوں کو صبر کے ساتھ نظر انداز کرنے کا حکم ہے. اور تیسرے پیراگراف میں موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جو یکساں باتیں پائی جاتی ہیں، مماثلت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور چوتھے پیراگراف میں نماز تہجد کے ابتدائی حکم میں کمی کی گئی ہے، تخفیف کی گئی ہے. پہلے ہم پورا ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں، پورے سورے کے مضمون پر. تو الحمدللہ سورہ اور اچھے طریقے سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کرے کہ آ جائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر تہجد کی صفت پیدا ہو جائے، تہجد پڑھنے کی جو عادت ہے وہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ. اس کا زمانۂ نزول دیکھ لیتے ہیں. اس کی جو پہلی 8 آیت ہیں وہ سورہ الق اور سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیت کے بعد، جو سورہ مدثر کی ابتدائی آیت ہیں اس کے بعد نازل ہوئی. تو ترتیب کے اعتبار سے سورہ مزمل کا یہ حصہ 3 نمبر پر ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے. اور بہت ممکن ہے کہ وحی کے آغاز کے فوراً، یعنی جب وحی کا آغاز ہوا سورہ الق نازل ہوئی، اس کے فوراً بعد، یعنی پہلے سال ہی یہ حصہ نازل ہوا ہوگا، کیونکہ دعوت کے اس مرحلے میں لوگوں کو تیار کرنا تھا، اور اس کے لیے جو سابقون الاولون تھے، صحابہ کرام، ان کی تربیت کرنی تھی. تو چونکہ تربیت کے لیے ضروری تھا کہ ابھی تو 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، تو لہذا انہیں نفل نماز کی تلقین کی گئی. بے شک یہ تہجد کی نماز فرض نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کو بھی تلقین کی گئی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ آپ رات کا کچھ حصہ، آدھی رات یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، ضرور رات میں اٹھ کر قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اس میں قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں تاکہ غور و فکر کی عادت پیدا ہو. تو قرآن پڑھنے اور سننے کی ہدایت کی گئی. پھر اس سورت کے جو درمیانی 11 آیات، 9 سے لے کر 19 جو ہے، وہ اعلان عام کے بعد، یعنی جب کھلم کھلا تبلیغ کی گئی، جو کہ تکذیب کا دور کہلاتا ہے، اس وقت نازل ہوئی، جو کہ قریشی سرداروں کے رویے کا ایک طرح سے جواب ہے یا اس کی عکاسی کی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا کہ جس طرح سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا یا پھر اعتراضات کی اور ان کی بات نہ مانی، تو یہ قریشی سردار جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ بھی اس کے اوپر صبر کیجئے. اور جو آخری آیت ہے سورہ مزمل کی، آیت نمبر 20، یہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ایک ہجری میں نازل ہوئی، کیونکہ اس میں زکوٰۃ کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کا اور انفاق کا ذکر ہے. اس کی خاص جو خصوصیت بتائی جاتی ہے سورہ مزمل کی، مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ مزمل کی جو خصوصیت ہے، اس میں دراصل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام، ان کی روحانی، ایمانی اور علمی تربیت کا سامان اس صورت میں فراہم کیا گیا ہے. سبحان اللہ، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو اور ہم بھی اس کام کو لے کر اٹھنا چاہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ صورت ہمارے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور کر سکتی ہے ہماری تربیت میں. تو اب اگر ہم کو چاہیے کہ ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اس صورت پر غور و فکر کرنا پڑے گا، اور اس میں جو سامان فراہم کیا گیا ہے تربیت کا، اس پر غور و فکر کر کے ہم کو عمل کرنا ہوگا. تو سن لیجیے آپ کہ نئے نئے جو صحابہ اکرام مسلمان ہوئے تھے، ان کی روحانی، ایمانی اور علمی تربیت کا سامان اس میں فراہم کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اقامت دین کے اگلے مرحلے، جو ابھی آگے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو مرحلہ پیش آنے والے تھے، اس میں وہ مخالفین کی ایذا رسانیوں کو برداشت کر سکیں، ان کے اندر صبر اور تحمل پیدا ہو، اور صبر کے اعلی معیار پر وہ لوگ فائز ہو سکیں. سبحان اللہ، کیونکہ آگے چل کر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا تھا ان کو، لہٰذا اس صورت میں ان کی تربیت کا سامان دیا گیا ہے. جو مکی زندگی تھی وہ 12 سالوں پر مشتمل تھی، یعنی ٹوٹل 13 سال تھے لیکن مکمل 12 سال تھے. اس میں 12 سال میں تہجد کی پابندی کی ہدایت تھی، اور آخری سال میں جبکہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس وقت بھی 5 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن جب تک 12 سال تک تہجد کی پابندی کا حکم تھا. چونکہ صحابہ کرام ہم سب جانتے ہیں وہ اہل زبان تھے، قرآن کی جو زبان تھی وہ انہی کی اپنی مادری زبان تھی، تو صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو رات کی آخری گھڑیوں میں تلاوت کرتے تھے. وہ ساری دنیا سے کٹ کر، یعنی تبتل کے ساتھ 4-5 گھنٹوں تک قیام کرتے اور ترتیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے، اور جو 5 وقت کی نمازیں تھیں وہ 12 نبوی کے آخر میں فرض ہوئیں. اور اس کے بعد پھر تہجد کا جو یہ پہلا حکم تھا کہ آدھی رات جاگنا ہے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ جاگنا ہے، اس میں کمی کر دی گئی جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں. تو یہ بات آپ خاص طور سے یاد رکھیں، سورہ مزمل کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، کہ اس میں صحابہ کرام کی روحانی، ایمانی اور علمی تربیت کا سامان فراہم کیا گیا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے کہ ہماری بھی تربیت ہو، روحانی، ایمانی اور علمی تربیت اگر ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا، تبتل کے ساتھ، یعنی دنیا سے کٹ کر. اور دنیا سے کٹتے کب ہیں ہم؟ رات کے وقت. تو رات کے وقت ترتیل کے ساتھ، یعنی قرآن کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو ہمیں خوبصورتی کے ساتھ اور واضح انداز میں پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تہجد میں تفقہ فی القرآن کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں جو سب سے مشہور صحابی ہیں تفسیر کے معاملے میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ سورہ مزمل میں نماز تہجد کے بارے میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، وہ اقوم قیلہ، اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، اجدر ان یفقہ فی القرآن، تہجد میں تلاوت یعنی قرآن میں تفقہ اور غور و فکر کے لیے زیادہ مناسب اور موضوع ہے. یعنی تہجد میں آپ جتنی اچھے سے تلاوت کریں گے اور جتنی زیادہ تلاوت کریں گے، تو یہی چیز آپ کے اندر غور و فکر اور تفقہ پیدا کرے گی. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے پہلے ہمارا خود کا قرآن سننا سمجھنا ضروری ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ بغیر خود قرآن کو سمجھیں، قرآن پر غور و فکر کریں، آپ دعوت کے میدان میں کود پڑیں. تو پہلے ہمیں خود قرآن پر غور و فکر، قرآن میں تفقہ، یہ بے حد ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہوں گے، جو بھی الحمدللہ تفسیر، ایکچولی دیکھا جائے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایسے لوگ تیار ہوں جو قرآن پر غور و فکر کرنے والے ہوں، اور پھر آگے اس قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہوں معاشرے میں. ہر کوئی تو نہیں کر سکتا یہ، اس میں سے چند لوگ ہی ہوں گے، کچھ لوگ سیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ سکھانے والے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس لیول پر جانا ہے کہ ہم خود غور و فکر کرنے والے ہوں. اس کے لیے یہ سورہ مزمل ہمارے لیے ایک اہم مقام رکھتی ہے. سورہ مزمل، اس میں غور و فکر اور تدبر ضروری ہے. اس میں صحابہ کرام کو کن کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور کن باتوں کی تاکید کی گئی، یہ ہمارے لیے بھی ایک طرح سے تربیت کا سامان ہے۔ تو ہم بھی جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اب دعوتی میدان میں سرگرم ہونے کے لیے، عملی میدان میں آنے کے لیے ہم ان آیت پر زیادہ غور و فکر کریں۔ اور الحمدللہ اب تفسیر تو پڑھ لی ہے، اب زیادہ بہتر طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں ترتیل کے ساتھ۔ دین کا جو داعی ہوتا ہے اس کی زندگی میں روزانہ ایک وقت، ایک گھڑی ایسی آنی چاہیے کہ جب وہ سب سے کٹ کر، دنیا والوں سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے، اسے قرآن کی لینگویج میں، اسے قرآن کی زبان میں۔ تو یہ تبتل ہوا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تفقہ کے لیے تہجد میں تلاوت قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یہ ابو داؤد میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ پھر فہم قرآن کے تقاضے صرف اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ترتیل کے ساتھ قرآن کے ہر لفظ کو واضح کر کے پڑھا جائے اور ہر آیت کے بعد رک کر غور کیا جائے۔ سبحان اللہ، واقعی میں آپ دیکھیں کہ جتنے اچھے طریقے سے ہماری تلاوت ہوگی نا، اتنا زیادہ قرآن سے ہمیں محبت، رغبت اور ایک شوق ہوگا پڑھنے کا ہمارے اندر۔ تو الفاظ کو واضح کر کے پڑھا کریں قرآن کو۔ آپ دیکھیں جب بہت اچھے سے پڑھنا آ گیا، ہمیں مخارج، الحمدللہ مخارج پتہ چل گئے، پھر ان مخارج کی صفات اگر ہمیں پتہ چل گئیں اور الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا آ گیا، تو قرآن کی تلاوت کا ایک الگ ہی مزہ، ایک الگ ہی لطف ہے، اور خصوصاً تہجد میں تو بہت زیادہ ہی لطف آتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں بڑی بڑی صورتیں یاد ہوں گی۔ تو یہاں پر تقریباً ہر تفسیر میں ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت بیان کی گئی ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا طریقہ کیا تھا۔ کہ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت ایسی ہوا کرتی تھی کہ ہر حرف واضح ہوتا تھا۔ انہا وصفت قرآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرفن حرفن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے تھے، اور ترتیل کے نتیجے میں ہی پھر تفقہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ اہل ایمان، جو کہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو پھر وہ امامت کے لائق بناتا ہے، جو کہ ہم امت وسط ہیں، ہمیں اس کے لائق بناتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست کی جو مجلس شورا ہوتی ہے، اس کے جو لوگ ہوتے ہیں مجلس شورا کے، وہ بھی حامل قرآن ہوتے ہیں اور انہیں کو ترجیح دی جاتی ہے، تاکہ پھر ایسے لوگ، یعنی جب مجلس شورا میں ایسے لوگ ہوں جو کہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں، تو اس سے پھر پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ روایت عام تھی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو عمر رضی اللہ عنہ خود مشورہ دیا کرتے تھے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس شورا بنائی تھی جس میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا یا ان لوگوں کو لیا جاتا تھا جن کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہوتا تھا، ان کی عمر نہیں دیکھی جاتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان القراء اصحاب مجالسی عمر و مشاورتہ کہولا و کانوا شبابنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا قرآن کے علماء پر مشتمل ہوتی اور ان کی مشاورت میں بوڑھے بھی ہوتے اور جوان بھی۔ صحیح بخاری میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت پیارا انداز ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، ایک محبت بھرا انداز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن سے محبت ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم ان کا نام نہیں لیتے نا، کچھ اور کہتے ہیں جو ان کی کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے یا اس طرح سے۔ تو یہاں پر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب سورہ علق کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، گھر آئے اور آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، چادر اڑھا دو۔ اور ایکچولی یہ چادر اڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ گھبرا گئے تھے اور آپ کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ کی بات چیت ہوئی تو اس میں آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اور یہ ساری باتیں آپ نے فرمائی جو آپ پر وحی کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے اسی عمل کو یہاں پر ظاہر کیا گیا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. کیونکہ جب پہلا حکم آیا تھا یا پہلی وحی آئی تھی کہ اقرا پڑھو, تو اس کے بعد آپ گھبرا کر لوٹے تھے گھر پر اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے چادر اڑھا دو, مجھے جان کا ڈر ہے. تو ہو سکتا ہے جب یہ سورت نازل ہوئی ہو سکتا ہے سورہ علق کے بالکل فوراً بعد نازل ہوئی ہو. جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ سورہ علق اور سورہ مدثر یہ سورہ قلم کے بعد نازل ہوئی ہو, یعنی ابتدائی سورتوں میں سے یہ سورت ہے. تو ہو سکتا ہے جب آپ سو چکے تھے یا سونے کی تیاری میں تھے اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے بجائے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. اس طرح سے مخاطب کرنا دراصل یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت انداز تخاطب ہے, جسے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب وہ دور گزر گئے جب آپ آرام سے سویا کریں, اب آپ پر ایک عظیم کام بوجھ ڈالا جانے والا ہے, لہٰذا اس کام کی تیاری کے لیے آپ کو اب اٹھنا ضروری ہے. اس کے تقاضے کچھ اور ہیں, جو عظیم ذمہ داری آپ پر ڈالی جانے والی ہے اس کے لیے آپ کو اب اپنی نیند کو قربان کرنا ہے. اور یقین جانیے نیند کو قربان کیے بغیر واقعی میں کچھ نہیں ہو سکتا. اور کئی لوگ ہیں دنیا میں, اتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے زندگی کا مقصد سونے کو بنائے ہوئے ہیں, بس سونا کھانا پینا ہنسنا بولنا بس اور کچھ نہیں. تو جب تک قم اللیل نہیں ہو سکتا کہ رات کو کھڑے رہو نماز کے لیے, نیند کو قربان کرنا جب تک نہیں آتا تب تک کہ کوئی زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا صحیح مقصد, چاہے آپ دنیا کے لیے جی رہے ہوں یا آخرت کے لیے, چاہے آپ دنیا کے بندے ہوں یا آخرت کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار کر رکھا ہے, دونوں کے لیے بھی نیند سے جاگنا ضروری ہے, نیند کو قربان کرنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزنس مین جو ہوا کرتے ہیں وہ کس طرح سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, یعنی ان کی زندگی پوری بھاگ دوڑ پر مشتمل ہوتی ہے. تو جب دنیا کے بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, تو آپ سوچیں کہ آخرت کے لیے کتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. کیا صرف آرام سے سونے اور آرام کرنے میں یا آرام کرنے سے ہمیں آخرت مل جائے گی یا آخرت کی کامیابی مل جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا, ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے. خصوصاً اس سورے میں صحابہ کرام کو بھی تاکید ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو آپ کو خاص طور سے مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اٹھ جاؤ اور اٹھ کر رات میں کھڑے ہو جاؤ. تو اب یہاں پر رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم, اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ رات نماز میں کھڑے رہ کر گزارو اور اس کا کم حصہ سونے میں صرف کرو. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری رات ہی گزارو بلکہ آرام بھی کرو اور رات کا ایک حصہ عبادت میں بھی صرف کرو. سورہ دہر میں بھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی جب ہم آگے پڑھیں گے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور رات کا طویل حصہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے گزارو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کا زیادہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ رات کا زیادہ حصہ طویل حصہ اللہ کی عبادت میں گزاریں. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا لمبا لمبا نماز میں قیام کرتے ہیں, تو کہنے لگے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ اتنی دیر تک طویل قرات کرا کرتے تھے, کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے رات میں, کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے, اس پر ورم آ جاتے. پھر آگے اس کی مزید تشریح کی گئی کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. تو اس مقدار کی, یعنی اتنے وقت آپ کو جو رات کے اوقات میں آپ کو جاگنا ہے, تو اس کی کیا مقدار ہو, کتنا آپ پڑھیں گے, ٹو تھرڈ یا ہاف؟ تو اس میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ خواہ آپ آدھی رات پڑھیں یا آپ اس سے کچھ کم کر دیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دیں. لیکن یہاں پر بھی انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قابل ترجیح ہے وہ آدھی رات ہے, اسی کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ کمی بیشی کا اختیار تو ہے آپ کو, لیکن آدھی رات پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. اب پھر پڑھیں گے کیسا, اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو. ترتیل, ترتیل کا مطلب ہے ٹہر ٹہر کر پڑھنا, لیکن یہاں پر ورتل القرآن ترتیلا کے اس کو خوش الحانی کے ساتھ اس کے الفاظ کو پورا حق دیتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن پڑھنا دراصل ایک یہ واحد یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، جس کو پڑھنے کا اجر ہم کو ملتا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی بھی کتاب ہم پڑھ لیں، چاہے وہ عربی میں ہو یا کسی بھی لینگویج میں ہو، اس کو پڑھنے کا ہمیں اجر نہیں ملے گا، قرآن پڑھنے کا ہمیں اجر ملتا ہے۔ ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہے ہیں، جس ہستی کا اور جس ذات کا یہ کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اسے سرسری انداز میں نہ پڑھا جائے، بلکہ رک رک کر اطمینان سے سمجھ کر پڑھا اور سنا جائے۔ بعض روایت میں ترتیل کے تعلق سے علی رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ کوٹ کیا جاتا ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے اور درست ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو ٹہر ٹہر کر خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، اس کو اس کا حق دینا، یہ ترتیل ہے۔ یعنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، اس کو اس کا حق دینا، صحیح مخرج سے ادا کرنا الفاظ کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیات پر ٹھہرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ مثال پیش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے تھے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اس پر ٹھہرتے، اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے اور پھر آگے کی آیت پڑھتے۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ کی قرآت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ یہ مسلم اور نسائی کی حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو غالب اور دانا ہے۔ تو اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ مسند احمد اور بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیل کا مطلب کیا ہے، کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا، ہر لفظ کو اس کا حق دینا، جہاں مد ہوں وہاں پر مد، یعنی اس کو کھینچنا الفاظ کو، اور جہاں پر کچھ مانگنا ہو، یعنی آیت میں کچھ دعا کا انداز ہو یا کچھ مانگنے کا انداز ہو، تو اس کو اسی حساب سے پڑھنا۔ جہاں عذاب کی آیت آ رہی ہو وہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے والے انداز میں پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور جہاں پر جنت کی آیت آئی ہو اس کو طلب کرنے والے انداز میں پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے۔ تو ترتیل مطلب ٹہر ٹہر کر پڑھنا، کھینچ کر پڑھنا، مد کے ساتھ پڑھنا، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا۔ اور ٹہر ٹہر کر پڑھنے سے ہی دراصل غور و فکر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جملہ پڑھا کہ تفقہ کے لیے، دعوت دین کی تبلیغ کے لیے قرآن کا جو فہم اور تفقہ ضروری ہے، اس کے لیے تہجد میں قرآن کا ٹہر ٹہر کر پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، علماء کرام ہوں یا عام لوگ ہوں، جب ہمارے یہاں پر تراویح پڑھی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر فاسٹ پڑھی جاتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تہجد کے وقت ہی پڑھائی تھی، جلدی نہیں پڑھائی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ نے تہجد کے وقت پڑھائی ہوگی تو اس کو لمبا کھینچا ہو، جو پڑھنے کا انداز ہوگا آپ کا وہ لمبا آپ نے کھینچا ہوگا، ٹہر ٹہر کر آپ نے پڑھا ہوگا، اس طرح سے فاسٹ تو نہیں پڑھا ہوگا۔ تو تراویح کا تو مطلب ہی یہ تھا، تراویح اس لیے پڑھائی گئی تاکہ قرآن پر غور و فکر ہو سکے، قرآن کی اچھے طریقے سے تلاوت ہو سکے۔ لیکن کیا ہمارے یہاں پر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ نہیں۔ کچھ تراویح پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں، کیونکہ پہلی بات تو ہمارے یہاں پر 90% لوگوں کی تعداد ایسی جن کو قرآن کا کوئی لفظ آتا نہیں ہے صحیح طریقے سے، خصوصاً لڑکے۔ جو ہماری نئی جنریشن ہے یا جو مڈل ایج کے لوگ ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پورا مکمل پڑھا ہی نہیں، ان کو قرآن کے نہ الفاظ یاد ہیں نہ ان کو سورتوں کے نام معلوم ہیں، اور پھر جب امام صاحب جو پڑھانے والے پڑھاتے ہیں نماز، وہ اس قدر فاسٹ بھاگتے ہیں کہ ایسے نہیں لگتا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے لگتا ہے کوئی جنتر منتر پڑھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو آپ بتائیں کہ یہاں تو قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور ترتیل کے معنی بھی ہم نے کیا پڑھے کہ ٹہر ٹہر کر پڑھنا، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، اس کو الفاظ کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے دیتے ہوئے پڑھنا، ہر لفظ واضح ہو جائے سمجھ میں آئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب ٹہر ٹہر کر پڑھیں گے تبھی تو ہوگا نا، جب ہم تبھی ہمارے سمجھ میں ہر لفظ آئے گا، اور جب قرآن کے معنی ہم جانیں گے، کیونکہ عربی تو ہماری زبان ہے نہیں. صحابہ کرام تو اس کو سمجھ لیتے تھے کیونکہ ان کی یہ مادری زبان تھی، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا صحابہ کرام کی. تو وہ جب ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹہر ٹہر کر پڑھو، تو آپ سوچیں کہ ہم لوگوں کے لیے جو کہ غیر عربی لوگ ہیں، تو ان کے لیے تو پھر آپ سوچیں کہ کیا کچھ نہیں کرنا ہوگا. قرآن کا فہم حاصل کرنا ہوگا، اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہوگا. تب جب ہم ٹہر ٹہر کر پڑھیں گے تب کہیں جا کر ہمارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوگی. تو ترتیل کا حکم دیا گیا ہے، اور کیوں یہ سب پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اب اس کی باری آئی ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یہ بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. سبحان اللہ، ہر آیت اتنی بہترین ہے، اور اسی بنا پر سورہ مزمل، جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے اکثر لوگوں کی. اب یہاں پر قرآن پڑھنے کا مقصد یا تہجد کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کیوں آپ رات میں اٹھیں، کیوں رات میں دیر دیر تک کھڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں، کہ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. تو وہ بھاری بوجھ کیا ہے یا بھاری کلام کیا ہے؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب دین کی دعوت کا کام کیا جائے، جب تبلیغی سرگرمیاں بڑھتی ہیں، تو مخالفت کا طوفان بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کی دعوت کا کام لے کر اٹھیں اور لوگ آپ کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں. لازمی ہے، ضروری ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں، دین کی تبلیغ میں روڑے اٹکائیں، اس کام میں رکاوٹ ڈالیں. اور ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے، خود جو مبلغین یعنی انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، سب سے پہلے ان کی مخالفت کی گئی، ان سے دشمنی کی گئی. اس کے بعد جو ان کے فالوورز ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام یا حواری، ان کی مخالفت کی گئی. اور ہر دور میں ایسا ہوتا آیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو دین کا کام کرنے والوں کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اچھا یہی مجرم لوگ ہیں، یہی شدت پسند ہیں، یہی اب کیا ہم کہیں کہ یہ جو بھی دین کا نام لیتے ہیں، جو داڑھی والے ہیں یا برقع پہننے والے ہیں، یہی آتنکوادی ہیں، اس طرح سے کہا جاتا ہے، یعنی الٹا پیش کیا جاتا ہے. جبکہ جو بھی صحیح دین کا دائی ہوتا ہے، جو صحیح دین کا مبلغ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نقصان کیا پہنچائے گا؟ وہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر وہ دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے. اور یہی خیر خواہی مطلوب ہے دین کے دائی میں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہی بات ملیں گی کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی چاہی، آپ نے دشمنوں کا بھی کبھی برا نہیں چاہا، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ اس قدر اچھے اخلاق سے پیش آتے، اور آپ کی تمنا اور خواہش ہوتی کہ یہ بھی آگ سے بچ جائیں. اور یہی ایک دائی کا کردار ہونا چاہیے، اور یہی ایک دائی کی سوچ ہونی چاہیے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھاری کلام آپ پر نازل کرنے والا تھا، وہ کیا تھا؟ کہ آپ پر یہ مزید قرآن نازل کیا جانے والا تھا، پھر اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس قرآن کے احکامات کو سب پر نافذ کرنا، ایک عظیم انقلاب برپا کرنا تھا. اور اس عظیم انقلاب کو برپا کرنے کے لیے کچھ کوالٹیز چاہیے تھیں، اور وہ کوالٹیز کیا ہو سکتی تھیں؟ صبر، استقامت، اپنے کام پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور اس میں سنجیدگی. جو نئے نئے صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام کو بھی دراصل ان کی بھی تربیت کرنا ضروری تھی، کیونکہ آپ اکیلے تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم تھی، صحابہ کرام تھے، تو منصب رسالت اور اس رسالت کے منصب رسالت کے ضمن میں جو کام آتے تھے کہ اس دین کو نافذ کرنا، اس کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت تھی، تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دراصل یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب ایک بھاری بوجھ پڑنے والا ہے، ایک بھاری کام آنے والا ہے، اب یہ مزید کلام نازل ہوگا، اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس میں جو ہم کو اہم جو الفاظ ملتے ہیں کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ مخالفین کی باتوں پر صبر کیجئے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، لہٰذا اس کے لیے رات کا اٹھنا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس بھاری بوجھ کے لیے کام کیا کرنا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحمل کی طاقت پیدا ہو، یا آپ کے اندر تحمل پیدا ہو، تو یہ تحمل اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب آپ راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھیں اور آدھی آدھی رات یا کچھ کم و بیش عبادت میں گزاریں۔ قرآن کو یہاں پر بھاری کلام اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا، اور اس کے مطابق جو بھی قرآن کے مطابق عقائد ہیں، افکار ہیں، اخلاق ہیں، جو قرآن ہمیں آداب سکھلاتا ہے، جو تہذیب ہمیں دیتا ہے، تمدن، تو یہ سب لے کر اٹھنا، ایک دنیا میں انقلاب برپا کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ سب سے بڑا بھاری کام ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں جو رسم و رواج پڑ جاتے ہیں یا عام ہو جاتے ہیں، اس کو چینج کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بھی شادیوں کے جو رسم و رواج ہیں، یا بچے کی پیدائش کے یا مرنے کے جو رسم و رواج ہیں، اگر آپ ایک دل میں عزم میں مصمم لے کر اٹھیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ سارے رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، تو کیا آپ کر سکتے ہیں ختم؟ جو شادیاں ہوتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں، کیا آپ اس کو سادگی سے کروا سکتے ہیں؟ آپ یقین جانے کہ اس قدر مشکل ہے آج کے ماحول کو بدلنا اور چینج کرنا، یا لوگوں کی سوچ بدلنا۔ جیسے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی کہ ہم شادی سادگی سے کریں گے، ہم جہیز نہیں لیں گے، کچھ رسم و رواج نہیں کریں گے۔ تو ابھی ایک لڑکی کے تعلق سے سننے کو ملا تھا، اس کے گھر والوں نے کیا جواب دیا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی سوچ کس قدر پست ذہنیت کی سوچ ہو گئی ہے کہ کہیں رشتہ دیا گیا، یہ بات کی گئی صرف اس طرح سے کہ ہم شادی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو لڑکی والوں نے کیا جواب دیا آپ کو معلوم ہے؟ لڑکی والوں نے کہا کہ کیا آپ نے ہماری لڑکی کو لاوارث سمجھا ہے، یا کیا ہم نے ہماری لڑکی کو بیچ دیا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی خالی ہاتھ روانہ کر دیں؟ سوچیں ذرا کتنی پست ذہنیت ہے کہ بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہ رہے ہیں سامنے والے، آپ کے لیے آسانی فراہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو الٹا یہ مطلب لیا جاتا ہے۔ اور اکثر مائیں پھر کہتی ہیں کہ اچھا ہماری بیٹیوں کے ارمان کا کیا ہوگا، ان کے تو ارمان ہی نکلیں گے، اور اچھا اگر ایسے دیندار گھرانے میں دے دی کہ جو جہیز نہیں لے رہے ہیں، یہ تو بعد میں خوب پابندیاں لگائیں گے۔ کیسی سوچ ہو گئی نا ہماری، کس قدر ہم بہک گئے ہیں، کس قدر ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں صراط مستقیم سے۔ تو بہرحال معاشرے کے رسم و رواج کو چینج کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت صبر و استقامت کی، تحمل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تہجد کا کہا گیا کہ تہجد سے انسان کے اندر دراصل وہ طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان معاشرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے لیے کہا گیا کہ قولاً ثقیلا سے مراد تو قرآن کریم ہی ہے، کہ یہ بھاری کلام ہم نازل کرنے والے ہیں یا آپ کو دینے والے ہیں۔ ان ناشئت اللیل ہی اشد وطعم و اقوم قیلا، ناشئہ دراصل نشأ سے نکلا ہے، نون شین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قرآن کریم میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، رفع کے الفاظ آئے ہیں، اور انشا بلند کرنا، اونچا کرنا، رفع کے معنی تو ہوتے ہیں بلند کرنا، اور یہ فعل زمین سے کوئی چیز اٹھانے اور بلند کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جو لفظ آیا قرآن میں اٹھانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، انشا کا لفظ آیا ہے، نشو کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اٹھنا اور بلند ہونا۔ اور پھر اس کے جو خاص طور سے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی کی تربیت کر کے اسے پروان چڑھانا، یہ بھی معنی آتے ہیں۔ نشاتا اٹھان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اس لفظ کے بلند ہونے کا پہلو اگر ہم اس پر غور کریں، بلند ہونے کے معنی میں، تو اپنے نفس کو پروان چڑھانا، اس کی تربیت کر کے۔ تو قرآن میں یہ لفظ کہیں اور ایک جگہ بھی استعمال ہوا ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ تو انشا کسی چیز کو پیدا کرنا، تربیت کرنا اور اوپر اٹھانا۔ تو اب یہاں پر ان ناشئت اللیل یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری تربیت ہو، تمہارے نفس کو پروان چڑھایا جائے، اس کو بلند کیا جائے، یعنی نفس کو اعلیٰ معیار پر لے جایا جائے یا نفس کی تربیت کی جائے، تو اس کے لیے تمہارا رات کا اٹھنا ضروری ہے. کیوں؟ یہ اشد وطأ و اقوم قیلا، یہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ کارگر اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ پہلے سے قرآن پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے نا، قولن ثقیلہ کی بات کی جا رہی ہے. ناشیت اللیل، اس کے بعض مفسرین نے کچھ اور معنی بھی یعنی تقریباً اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ ناشیہ سے مراد نفس ناشیہ ہے، یعنی وہ شخص جو رات کو اٹھے. دوسرا مطلب یہ، دوسرا قول یہ ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد رات کے اوقات ہیں، یعنی خود رات کا وقت ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے رات کو اٹھنا. اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق محض رات کو اٹھنے پر نہیں ہوتا بلکہ سو کر اٹھنے پر ہوتا ہے. تو بہرحال یعنی اگر ہم اس کو تربیت کے معنوں میں لیں تو وہ یہی ہوگا کہ کیونکہ دیکھیں نیند سے اٹھنا انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے. آپ دیکھیں کب کب آپ کو نیند سے اٹھنا پڑتا ہے. آپ اگر الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ احساس دیا ہے کہ آپ کو کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے. اس دنیا میں آپ ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. آپ امت وسط ہیں، آپ امت مسلمہ ہیں، آپ کو دوسروں کے لیے برپا کیا گیا ہے، آپ کو کچھ کام کر کے دکھانا ہے، آپ کو اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے اس دنیا میں تاکہ آخرت میں آپ اس کا پھل پا سکیں. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نیند سے جاگیں. آپ دیکھیں ایون آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو رات میں جاگنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تہجد کے لیے بھی نیند سے جاگنا ضروری ہے، اس پر اپنے نفس پر قابو پانا ضروری ہے. اسی طرح سے آپ اگر کسی کلاس کو جوائن کرتے ہیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ سیکھنا ضروری ہے، تعلیم و تربیت ضروری ہے. اس تعلیم و تربیت کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو کچھ چیزوں کو قربان کرنا ہوگا، بہت ساری دنیاوی مصروفیات کو قربان کرنا ہوگا، آپ کو اپنی نیند کو قربان کرنا ہوگا. آپ کہیں جوائن کرتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، آپ دیکھیں کہ کھانا پینا تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا کے جھمیلے، دنیا کے کام کاج تو انسان کو کبھی یہ اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سارے کام بھی کرنے ہیں. کیونکہ کچھ تو لوگ ہونے چاہیے، لولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے کوئی لوگ نکلتے، ایک گروپ نکلتا جو دین کی سمجھ حاصل کرتا اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو ڈراتا تاکہ وہ بچ سکیں آگ سے. تو ہم میں سے کچھ لوگوں کا تو اٹھنا ضروری ہے، کچھ لوگوں کا نکلنا ضروری ہے، کچھ لوگوں کو سیکھنا سکھانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ہم دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں اور ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے لیے ہمیں خود قرآن سیکھنا ضروری ہے، خود قرآن پڑھنا ضروری ہے، خود اس میں تفقہ حاصل کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے نیند کو قربان تو کرنا پڑے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ جب سے قرآن کی کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوا الحمدللہ، تو ہر طرف آپ کو نظر آئے گا کہ صبح صبح خصوصاً جو عرب ممالک ہیں تو وہاں پر تو کام کرنے والے ہوتے نہیں ہیں، جوائنٹ فیملی کا رواج نہیں ہے، کوئی گھر میں دوسرے کوئی اور بڑے لوگ نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو کاموں میں ہیلپ کر دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، دادی نانی یا گھر میں جو بھی بزرگ ہوتے ہیں، وہ بہت ساری ہیلپ کر دیتے ہیں، یا تو بچوں کو سنبھالتے ہیں، یا آپ کا لہسن چھیلنا ہے، بھاجی توڑنا ہے، یا اس طرح کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں، پیاز کاٹنا ہے، اکثر گھر کے بڑے کر دیتے ہیں کہ لاؤ ہم کر دیتے ہیں، ہم بیٹھے تو ہیں فارغ. لیکن جو باہر ممالک میں خصوصاً جو خواتین رہتی ہیں، جو فیملیز رہتی ہیں، تو وہاں تو کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، کوئی ساس نہیں ہے، کوئی والدہ نہیں ہے، کوئی گھر کے بڑے نہیں ہیں، نہ گھر میں کوئی نند ہے، نہ کچھ اور کوئی اور لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے، نہ کام کرنے والیاں ہوتی ہیں. وہاں تو ہر کام خود کرنا ہوتا ہے، آپ کو لہسن بھی خود چھیلنا ہے، آپ کو بھاجی بھی خود توڑنا ہے، آپ کو بچوں کو بھی خود سنبھالنا ہے، آپ کو برتن بھی دھونا ہے، آپ کو گھر کی صفائی بھی کرنا ہے، سب کچھ خود کرنا ہے، کوئی آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آنے والا. اس کے باوجود الحمدللہ یہ جب ایک شوق پیدا ہوا اور یہ قرآن کی کلاسز کا سلسلہ جاری ہوا یا حفظ کی کلاسز کا، تو الحمدللہ تقریباً ہر محلے سے جو وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا، تقریباً 12-15 سال سے یہ سلسلہ شروع، ویسے تو اس سے پہلے سے شروع تھا لیکن جب تک اتنی آگہی نہیں تھی، لیکن جب ایک شعور پیدا ہوا، ایک آگہی آئی، تو الحمدللہ ہر گھر سے یا ہر بلڈنگ سے تقریباً خواتین نکلتی ہیں، اپنے کام کاج خود کرتی بھی ہیں، گھر کا کام، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا، اپنے بچوں کو سنبھالنا، ان کی تربیت کرنا، بچوں کو اسکول کے لیے پڑھانا. کیونکہ انڈیا یا پاکستان میں تو ٹیوشن کا سسٹم بہت زیادہ ہے، یا پھر کوچنگ کلاسز کا سسٹم بہت زیادہ ہے، وہاں کی تو فورن کنٹریز میں ٹیوشن کا سسٹم بھی نہیں ہے، وہاں بچوں کو خود پڑھانا پڑتا ہے، تو خواتین اتنی ساری ذمہ داریاں لے کر اور اس کے باوجود بھی یہ دین کا علم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے نکلتی ہیں الحمدللہ۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ الحمدللہ بہت سارے اس میں ریزنز ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان کی طرح مہمانوں کا سلسلہ اس طرح نہیں ہے کہ جب دل چاہا جس کا جب آ جائیں، کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہمارے یہاں پر۔ پھر چونکہ بہت زیادہ رشتے داریاں نہیں ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ جانا آنا کہیں نہیں ہوتا، اور چونکہ وہاں پر بغیر مرد حضرات کے آپ کسی کے گھر جا نہیں سکتے اپنے ہسبینڈ کے بغیر، تو سب کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، لہٰذا ہر ایک کے ہسبینڈ رات ہی میں آتے ہیں ڈیوٹی سے واپس، تو دن میں کہیں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو لوگوں نے پھر کیا کیا، یا خواتین نے کیا کیا کہ اس وقت کو سیکھنے میں لگا لیا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اتنی خواتین الحمدللہ سیکھ رہی ہیں، کچھ تجوید کا کورس کر رہی ہیں، کچھ حفظ کا کورس کر رہی ہیں، کچھ تفسیر کا کورس کر رہی ہیں، کچھ حدیث کا کورس کر رہی ہیں، الگ الگ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے۔ اتنا اچھا ماحول لگتا ہے کہ گھر سے بچے بھی نکل رہے ہیں سیکھنے کے لیے، ہسبینڈز بھی جاتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اور خواتین بھی نکلتی ہیں۔ اور خواتین نے کیوں یہ سب کام کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی نیند قربان کی، تبھی ان کو یہ ساری چیزیں ملی۔ بغیر نیند قربان کیے کچھ ہو نہیں سکتا، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ دین کا علم سیکھنا یا سکھانا ہو۔ اب دیکھیں وہاں پر جو ایک نارمل جو میں سسٹم بتا رہی ہوں آپ کو، اور تقریباً ہر جگہ ہی ایسے، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں وہاں سب جگہ یہی ہے، اور ایون جو ہماری بہت ساری دوست خواتین جو کہ کینیڈا اور امریکہ سے آئی ہیں، وہ بھی جو اپنا معمول بتاتی ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ وہاں پر کتنے سینٹرز ہیں۔ امریکہ میں رہنے والی خواتین کس قدر وہ اپنا کام، یعنی گھر کا کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو لانا لے جانا، اسکول ڈراپ کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی خود کی ہوتی ہے، اور ان کو لے کر آنے کی بھی۔ کوئی وین سسٹم نہیں ہے وہاں پر، خود کار خرید کے خود بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں اور خود لے کر آتے ہیں۔ پھر بچوں کو ڈراپ کیا، اس کے بعد اپنی کلاسز جوائن کی، اس کے بعد گھر آ کر کھانا بنایا، پھر بچوں کو جا کر لے کر آئے۔ اب دیکھیں اتنے سارے کام وہ خواتین خود اکیلی اٹھا رہی ہیں، کر رہی ہیں ذمہ داریاں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جذبہ ہے اندر، کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ جب تک کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے، کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کچھ اچیو نہیں کر سکتے۔ تو عرب ممالک میں جو میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ وہاں کا جو معمول ہے کہ تقریباً ہر بلڈنگ سے آپ کو 5-6 خواتین تو مل ہی جائیں گی جہاں وین رکتی ہیں۔ اب یہ معمول یہاں معمول ہو گیا الحمدللہ کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن کورس کرنے والا ہے، یا قرآن پڑھانے والا ہے الحمدللہ، یا قرآن سیکھنے والا ہے۔ اور 7:30 بجے وین آ جاتی ہے وہاں پر، کیونکہ 8 بجے سے کلاسز ہے، تو 7:30 بجے گھر کی خاتون کو اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بنانا، اپنے بچوں کا ناشتہ بنانا، خود کا ناشتہ بنانا، اور پھر آدھا جو ہے کھانا بنانے کی تیاری کر کے نکلنا، کیونکہ جب واپس آئیں گی وہ خاتون گھر پر تو 11:30 یا 12 o'clock ہو چکے ہوں گے، اور پھر بچوں کے اور ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تقریباً 1 بجے یا 2 بجے یا 12:30 بجے کسی کا لنچ ٹائم ہوتا ہے۔ تو اب وہ خاتون رات سے فجر سے اٹھ کر یا رات ہی میں دوسرے دن کا کھانا بنا کر سوتی ہے، یا فجر سے اٹھ کر کھانا بناتی ہے تاکہ جیسے ہی وہ واپس آئے کلاس سے تو کھانے کی تکلیف نہ ہو، اور صبح سب کا ناشتہ بنا کے دیا، کھانے کی تیاری کی، اور خود پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے نکل گئی۔ اب دیکھیں یہ ہوتی ہے بامقصد زندگی، اس کو کہتے ہیں زندگی گزارنا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم بھی جی رہے ہیں اور مسلمان بھی جی رہے ہیں، دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں نمایاں۔ یا اگر ہم اور آگے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ مسلمان ایسے ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، پیدا کیا۔ جانوروں میں اور انسان میں فرق ہونا چاہیے نا۔ جانور صبح اٹھتے ہیں ان کو بھی بس یہی فکر ہوتی ہے کہ اچھا بس کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو انسانوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ انسانوں کو ٹھیک ہے کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کچھ اور ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، نیند قربان کریں، اپنا وقت قربان کریں، ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف چولہا چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے ہم کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے نہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو کمتر لیول پر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ رکھا ہے، اپنے نصب العین کو، اپنے ایم کو ہم یاد رکھیں، جو کہ بہت اعلیٰ مقصد ہے ہمارا کہ ہمیں جنت حاصل کرنا ہے۔ ہم یہاں پر انبیاء کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، انبیاء کرام پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کو، اس پیغام کو ہمیں اب آگے پہنچانا ہے، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ پھر یہاں پر اشد وطئا استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ وسعت ہے کہ اردو کے کوئی ایک لفظ یا کسی جملے میں اس کے معنی کو بیان کرنا پاسبل نہیں ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا, اور چونکہ یہ طبیعت کے خلاف ہے اور نفس پر گراں گزرتا ہے اور نفس چاہتا ہے کہ آرام کرے, تو اس لیے یہ جو کام ہے یہ فعل ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے. تو جو شخص بھی اپنے آپ پر قابو پالے اور اپنے جسم اور ذہن پر دسترس حاصل کر لے اور اس کو اللہ تعالی کی راہ میں استعمال کرے تو سمجھے اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا. یہ جو لفظ آیا ہے اشد وطن, جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھے کہ اس کے معنی میں بہت زیادہ وسعت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کا نفس جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کو دبا کر, اس کو پیچھے ڈال کر, اس کی خواہشات کو پیچھے ڈال کر وہ کام کرنا جو نفس پر گراں گزرے. اور وطن کے جو معنی ہوتے ہیں روندنا, پامال کرنا, سب کسبل نکال دینا, یعنی رات کو جاگ کر اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر آمادہ کرنا نفس کی سرکشی کو دور کرنے اور اس کے کسبل نکالنے کے لیے بہت مؤثر علاج ہے. لیکن اس کام کے لیے نفس کو تو تکلیف ہوگی. تو ایکچولی ہم یہ جو کام کرتے ہیں تو نفس کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں نا, تاکہ ہمارے نفس کو ہم اس کی نفس کی تربیت ہم کریں, اس کو پروان چڑھائیں, کیونکہ اس کے جو ایک اور معنی ہوتے ہیں آسان بنا لینا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ہمارے امام, بہت مشہور امام ہیں, ان کی سب سے پہلی جو کتاب تھی حدیث کی اس کا نام کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ حدیث کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام کیا ہے؟ آپ اپنے تفسیر انچارج کو بتائیں کہ نام کیا ہے اس کا, سوچیں ذرا غور کریں. تو اس کتاب کے معنی کا بھی, اس کتاب کا جو نام ہے اس کے معنی بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ روندی گئی, پامال کی گئی, یعنی جس کو بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا یا بہت زیادہ لوگوں نے جس پر ریسرچ کی, تحقیق کی, یا بہت جس کو تحقیق کر کے لکھا گیا. تو اس کا نام اسی لیے رکھا گیا, اور اس کا نام اب ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو. امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک, ٹھیک ہے؟ تو موطا کا مطلب ہوتا ہے روندی ہوئی, پامال کی ہوئی, یعنی جس کو بہت زیادہ ہی یعنی آسان بنا دیا گیا پڑھنے پڑھانے کے لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے, جس کو بہت ساری تحقیق کرنے کے بعد لکھا گیا. تو بہرحال اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام کو اپنی مرضی کے موافق آسان بنا لینا. تو شبیداری ہے تو مشکل کام, لیکن نفس کی اصلاح کے لیے اور جس چیز کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تربیت کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ مناسب ہے. پھر اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ رات کے وقت قرآن کا پڑھنا, ایکچولی یہ بالکل بہت زیادہ موضوع اور مناسب وقت ہے کہ رات کے وقت قرآن پڑھنے میں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے میں اس قدر آسانی ہے, کیونکہ انسان سب طرف سے کٹ جاتا ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے یہ کام ہے, وہ کاج ہے, یا فلاں کام کرنا ہے, وہ سب فکروں سے آزاد ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ مؤثر ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کا, کیونکہ ان اوقات میں اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا. بندہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل ڈسکس کر سکتا ہے, اور پھر قرآن پڑھ کر اسے جو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے, جو اس کو اطمینان اور سکون ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, تو یہ رات ہی کے وقت ہو سکتا ہے, تہجد ہی میں ہو سکتا ہے. اس کا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انسان جب تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے تو اس کا ظاہر اور باطن بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے عیاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ, ویسے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے, لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور راز و نیاز کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو یہ انسان کے خود کے دل کی تربیت کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے, اسے معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرے زبان پر کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کیوں نہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم فرمائے گا کہ جو اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہے اور اس سے راز و نیاز کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر اخلاص ہے, تبھی تو وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہے نا, دعا کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے کہ کل دن کے اجالے میں مجھے جو کام کرنا ہے دین کی تبلیغ کے لیے, اور اس کے لیے مجھے جو اسٹیمنا چاہیے, جو طاقت چاہیے, اس کے لیے میں رات میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوں. تو اس کے اندر اخلاص ہے تبھی تو وہ کر رہا ہے نا, اس کے اندر خلوص ہے تبھی تو وہ کر رہا ہے. تو اس سے ایک اور بھی چیز پیدا ہوتی ہے کہ رات میں تہجد پڑھنے سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے, وہ اپنے کام میں سچا ہوتا ہے. اور پھر جب انسان ایک بار اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، جب وہ تہجد کا پابند ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، اس کو مشکلات کو ڈیل کرنے کا اس کے اندر ایک خاصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی ڈٹا رہ سکتا ہے، جمع رہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں تہجد کے، اور نیند کو قربان کرنا ہے تو مشکل کام، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، چاہے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم پھیلانے کے لیے صبح کے وقت نیند قربان کرنا پڑے، یا رات میں تہجد کے لیے نیند قربان کرنا پڑے۔ یہ شروع سے نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے، آج ہم نے اپنے معمول کے بنا لیا کہ رات میں دیر تک جاگنا، جس کی وجہ سے نہ تہجد ہوتی ہے اور پھر نہ ہی فجر ہوتی ہے، اور پھر دیر تک سوتے رہنا۔ ہم نے معمول اپنا یہ بنا لیا کہ ہم 9 بجے تک تو ضرور سوتے رہیں گے، یا 11 بجے تک۔ عرب ممالک میں سسٹم یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر کوئی نہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، نہ کوئی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اکثر خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ معمول یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہسبینڈ گئے 7:30 بجے گھر سے نکلے اور ڈور لاک کیا، اور جو سوئے تو پھر لمبی تان کر سوئے، 11 بجے سے پہلے ان کی صبح نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو رات کے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی نیند کافی تھی، آپ نے ایکسٹرا اس میں 3-4 گھنٹے اور لگا دیے، تو یہ سارا وقت ضائع گیا نا آپ کا۔ 11 بجے تک سونا آپ بتائیں کس قدر انسان کے اندر ایک سستی اور کاہلی پیدا کر دیتا ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ زیادہ دیر تک سوتے رہنا، آپ دیکھیں پہلے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے نا کہ گھر میں نحوست نہ پھیلاؤ، دیر تک نہ سو، پہلے یہ معمول ہوا کرتا تھا، چلے توہم پرستی ہی کی بنا پر، یہ جیسے بھی صحیح، کہ نہیں جب تک کہ صبح گھر میں جھاڑو نہ لگ جائے، بستر نہ اٹھ جائے، گھر میں رونق نہیں آ سکتی، گھر میں نور نہیں آ سکتا، یہ گھر میں برکت نہیں آ سکتی، اس طرح کا کانسیپٹ تھا۔ تو صبح ہی صبح سب بستر اٹھا دیے جاتے تھے، جھاڑو لگ جاتی تھی گھر میں، گھر کی صفائی ہو جاتی تھی، چلے اسی بہانے سے کم از کم گھر کے بستر تو اٹھتے تھے، لوگ بستروں سے اٹھ تو جاتے تھے۔ اب تو 9 بجے تو لازمی ہے، یعنی خود انڈیا میں، حالانکہ یہاں پر تو زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے 6 بجے، خصوصاً نان مسلمز جو ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو ان کے آنگن میں پانی چھڑکا جاتا ہے، اور وہ جو سارے کام کرنے ہوتے ہیں، ساری صفائی وغیرہ سب کچھ ہو جاتی ہے۔ بنت الاسلام کی کتاب میں ایک واقعہ درج تھا، وہ کہتی ہیں، لکھتی ہیں، تہجد ہی کے زمن میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک ہندو محلہ تھا، وہاں پر اس عورت کسی ایک عورت کا بچہ سو رہا تھا، دیر تک ماں باہر سے چلانے لگی کہ او دینو اٹھتا کیوں نہیں، تو بھی مسلمانوں کی طرح دیر تک سوتا پڑا رہے گا، جلدی اٹھ۔ اب آپ سوچیں ذرا، کہ وہ لکھتی ہیں کہ کاش اس خاتون کو پتا ہوتا، یا اس خاتون کو معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کی تو صبح کب سے ہو جاتی ہے، پاؤ پھٹنے سے، فجر سے صبح ہو جاتی ہے، بلکہ جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں وہ تو تہجد سے جاگ جاتے ہیں، اس کے بعد سوتے نہیں ہیں، ہاں قیلولہ کرتے ہیں دوپہر میں، لیکن وہ دیر تک سوتے نہیں ہیں صبح، کیونکہ صبح کا وقت تو سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ صبح کے وقت میں جتنے کام ہو سکتے ہیں، آپ یقین جانے کہ دن بھر بھی انسان کام کرے تو اتنے وقت میں نہیں ہو سکتے، صبح جو کام ہو جاتے ہیں، تو صبح کے وقت کو ہم سونے میں نہ گنوائیں، کوشش کریں کہ صبح اٹھیں اور اپنے سارے کام نپٹا لیں، بھلے ہی دوپہر میں ہم سو جائیں، یا پھر اگر سونا ہی تو 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، فجر کے بعد اگر زیادہ جلدی فجر ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ سو جائیں۔ 1 گھنٹہ سونا بھی بہت ہے، کہ اگر سمجھے 5 بجے فجر ہو رہی ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ کے سوتی ہیں، تو 5 بجے اگر آپ سو جائیں تو 6 بجے تک، یا 6:30 بجے تک سو جائیں، یا 7 بجے تک سو جائیں، اس سے زیادہ نہ سوئیں۔ یہ ہم نے جو اپنا معمول بنا لیا نا کہ 9 یا 10 بجے تک سونا، تو آپ دیکھیں کہ جب 10 بجے اٹھیں گے تو کام کاج کب ہوں گے گھر کے، پھر پڑھنے پڑھانے کے لیے انسان ٹائم کب نکالے گا، قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں، تو نیند قربان کرنا ضروری ہے۔ پھر اقوام و قلعہ کا جو لفظ استعمال ہوا، جیسے ابھی ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول پڑھا، تو اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اجدران یفقہ فی القرآن، یعنی وہ اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ آدمی قرآن میں غور و خوض کرے۔ ابو داؤد میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اقوام و قلعہ کا معنی ہوا کہ قول کو زیادہ راست اور درست بناتا ہے، لیکن اس کا جو نارمل مطلب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس وقت انسان قرآن کو زیادہ سکون اور اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکتا ہے، یعنی جتنا غور و فکر، جتنا تفقہ تہجد میں قرآن پڑھنے سے ہو سکتا ہے، اتنا کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن سے میرا تعلق، جو ہم نے ایک بہت پہلے اس ٹاپک پر بات کی تھی، تو اس میں 2 صحابہ کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں سے اللہ کے رسول نے دونوں صحابہ سے کہا تھا کہ کون ہے جو آج کی رات پہرا دے گا، اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ایک اور دوسرے صحابی بھی تھے، ان کا نام میں بھول رہی ہوں۔ تو دونوں میں سے جب لوگوں نے، ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دونوں پہرا دیں گے، تو جب دونوں آئے وہاں پہرا دینے کے لیے، تو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کون پہلے پہرا دے گا، آپ یا میں؟ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ میں پہلے آرام کرتا ہوں، آپ پہلے پہرا دے دیں. تو دوسرے صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ خالی بیٹھنے سے بہتر ہے میں کیوں نہ نماز پڑھنا شروع کر دوں تہجد. انہوں نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ کہف پڑھنا شروع کیا، یا کوئی اور صورت تھی بہرحال. تو جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو دشمن کی نظر پڑ گئی. دشمن نے ایک تیر مارا جو ان کے بازو سے ہوتے ہوئے گزر گیا، دوسرا تیر مارا جو ان کو لگ گیا اور جس کی وجہ سے ان کو زخم آ گیا، تیسرا تیر مارا جس کی وجہ سے خون کا فوارہ نکل پڑا. تو تب انہوں نے اپنی نماز کو بیچ میں روک کر وہ عمار بن یاسر کو جگایا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا، اور آپ کیوں اس طرح سے نماز میں لگے رہے. تو وہ صحابی کا جو جواب تھا وہ سننے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سورت کا آغاز کیا تھا اور پڑھنا شروع کیا تھا، اس سورت میں میں اتنا زیادہ کھو گیا یا اتنا زیادہ وہ مجھے اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا کہ تیر لگنے کے باوجود بھی میرا دل نہیں چاہا کہ میں وہ تلاوت کو چھوڑ دوں، بلکہ مزید اس کے آگے جو اور تلاوت کرنی ہے یا وہ جو واقعہ ہے قرآن کا وہ پڑھتے جاؤں پڑھتے جاؤں. تو دل نہیں چاہا وہ، تو اس وقت بھی جبکہ خون کا فوارہ نکل پڑا اور مجھے لگا کہ مجھے کچھ ہونا جائے تو اس لیے تمہیں جگا دیا کہ تم پہرا دے سکو. سبحان اللہ، دیکھیں وہ لوگ قرآن میں اس قدر محو ہو جاتے تھے کہ ان کو کچھ آس پاس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال جتنا ہم اس پر بات کریں اتنا کم ہے. اصل بس جو مختصراً جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی سطح پر جینا سیکھیں. جب تک کوئی چیز قربان نہیں کریں گے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. جنت جیسی چیز حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی ہوگی. ہم کیا سمجھتے کہ صرف ہماری خواہش اور تمناؤں پر جنت مل جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے نفس کی تربیت اور نفس کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک کہ ہم نفس کو ٹرین نہیں کریں گے، اس کو تربیت نہیں دیں گے، تب تک کہ کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو نفس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ تہجد کا اہتمام کریں، اپنی نیند کو قربان کریں، اور صرف تہجد ہی کے لیے قربان نہ کریں نیند کو، بلکہ اس تہجد میں پڑھنے کے لیے آپ کو صورتوں کا حفظ کرنا پڑے گا، آپ کو قرآن میں غور و فکر کرنا پڑے گا، تفقہ حاصل کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی ضروری ہے. تو قرآن کی تعلیم کے لیے بھی آپ کو پھر نیند کی قربانی کی ضرورت ہے. تو جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے ان آیات سے وہ یہ ہے کہ آدھی رات کے لگ بھگ یعنی 4-5 گھنٹوں کے لیے نماز تہجد کا طویل قیام کیا جائے، قرآن کو اچھی طرح رک رک کر اور ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے اور سنا جائے تاکہ فہم قرآن کے تقاضوں کی تکمیل ہو. مستقبل کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ ایک قول ثقیل کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جائے گی. تہجد کے لیے نصف شب کو اٹھ جانے کے دو فائدے بیان کیے گئے. پہلا یہ کہ یہ نفس سے سرکش کو قابو میں رکھنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے، اور دوسرا یہ کہ تہجد میں پڑھے جانے والے قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے مؤثر اور مناسب وقت ہے، کیونکہ دن میں دعوت و تبلیغ کی اہم ذمہ داری کا فریضہ انجام دینا ہوگا. تو لہٰذا دن میں کام کاج کرنے کے لیے رات کا یہ اٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اللہ کے رسول کے لیے اتنا زیادہ لمبا قیام تھا. ہمیں جو ہے عام لوگوں کے لیے تہجد پہلی بات تو فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو سنت موقع ہو سکتی ہے یہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو ہمیشہ پڑھا ہے. تو لہٰذا یہ سنت موقع ہے، تہجد کی نماز ہے تو نفل، لیکن اللہ کے رسول کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے سنت موقع ہو گئی. اب یہ ہم عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہوئے اس کی ہم پابندی کریں، اور ٹھیک ہے جتنا ہم سے ہو سکے اتنا پڑھیں، جتنی بھی ہماری استطاعت ہے. اگر ہماری 2 رکعت پڑھنے کی استطاعت ہے اتنا ہی پڑھیں، لیکن اٹھیں ضرور اور پڑھیں ضرور. ان لک فی النہار سبحا طویلا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. سبحان اللہ. اب یہ چونکہ دن میں مصروفیات ہوتی ہیں، دعوتی سرگرمیاں ہوتی ہیں، لہٰذا رات میں تہجد کا کہا گیا. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تبتل الہی تبتیلا، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. یہ جو تبتل کا لفظ ہے، با تا لام اس کا روٹ آتا ہے، اور جو اس سے ہم نے ناشیہ کا جو پڑھا تھا نون شین حمزہ اس کا روٹ ورڈ تھا، اور تبتل کا با تا لام. بدلا بمانی کسی شے کو کاٹ کر کسی سے جدا کرنا، اور بتل اور تبتل کے معنی ہر قسم کے دھندوں اور جھمیلوں سے توجہ ہٹا کر اور فراغت پا کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، خلوص نیت سے عبادت الہی میں مشغول ہونا. ٹھیک ہے، تو تبتل دنیاوی جھمیلوں اور دھندوں کو چھوڑ کر یکسو ہونا عبادت کے لیے، تو اس کے لیے تبتل کا لفظ آتا ہے. تو تبتل کا مطلب پھر کیا ہوا کہ سب سے کٹ کر دنیا کے سارے جھمیلوں سے، سارے ساری فکروں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا ہے، اللہ سے لو لگانا، اللہ کے ہو کر رہنا۔ ایک کتاب ہے خرم مراد رحمہ اللہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اللہ ہی کے ہو کر رہو، یا تربیت کی پہلی منزل اللہ۔ یقین جانیے وہ کتاب پڑھ کر اتنا فائدہ ہوا تھا الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے اس سے تہجد کی پابندی سیکھی۔ اس میں انہی آیات کو لیا گیا ہے، یا پھر سورہ سجدہ کی جو آیات ہیں تہجد کے بارے میں، اس آیت کو بھی لیا گیا ہے۔ تو یقین جانیے کہ ایکچولی یہ جو تہجد ہے یہ ہمیشہ سے نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے، ہمیشہ سے نیک لوگ اس پر کاربند رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی تاکید بھی کی ہے کہ یہ پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، لہٰذا تم بھی اس کی پابندی کرو۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، جو مجھ سے طلب کرے، یا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اسے معاف فرما دوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر آنر کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ صدا لگائے کہ کوئی ہے، اور اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہو رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر، تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی۔ اور یہی تو تبتل ہے اصل میں، کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو رہنا، صرف اللہ سے لو لگانا۔ دن میں تو آپ سب سے تعلق رکھیں، دن میں جو پانچ نمازیں ہیں اس میں طویل قرآت سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مختصر جو قرآت ہوتی ہے وہ کیا کریں، جو میڈیم ہوتی ہے وہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول نے خاص طور سے تاکید فرمائی کہ لوگوں کو متنفر نہ کرو دین سے۔ تو جو دن کی پانچ نمازیں اس میں تو مختصر قرآت ہوگی، لیکن رات میں سب سے کٹ کر، سب سے جدا ہو کر صرف اللہ سے لو لگانا ہے۔ اور اللہ سے لو لگانے کے لیے اس قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے پھر اس کا حفظ کرنا ضروری ہے، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر کتنا وقت ہم کو اس کے لیے لگانا ہوگا۔ تو جب ہم کو اللہ کے ہو کر رہنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، تو پھر آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سے جو لو لگا لے۔ تو رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگانا یہ بہت بڑے آنر کا کام ہے، اور یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا روز کا معمول تھا، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھ کر اپنا روز کا معمول اسے بنا لیا تھا۔ تقریباً تمام صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور بہت طویل قرات کیا کرتے تھے تہجد میں۔ اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی تھے، جب وہ رات میں طویل قیام میں تلاوت قرآن کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ بادل دیکھے اور گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنی۔ جب انہوں نے صبح اللہ کے رسول سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سننے کے لیے نازل ہوئے تھے، اگر تم اور مزید قرات جاری رکھتے تو ہو سکتا وہ سب کو نظر بھی آ جاتے تھے، ایک نور سا تھا، بادل سا تھا۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں تہجد کے، اور صحابہ کرام اس کو پابندی سے اپنا ہوئے تھے اس عمل کو۔ وہ لوگ روز نہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں ان کا قرآن کی تلاوت کا معمول ہی تہجد میں پڑھنا تھا۔ یعنی وہ لوگ اپنے جیسا ہمارے جیسا روزانہ صبح بیٹھ کر قرآن سامنے لے کر تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی تلاوت تہجد میں ہوا کرتی تھی، یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ یعنی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب مقدمے کے لیے ہم وکیل ہائر کرتے ہیں تو ہم اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کیس لڑیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہارا وکیل ہے، وہ کارساز ہے۔ لوگ تمہارے تعلق سے جو باتیں بناتے ہیں ان کو کرنے دو، اور آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو ایکچولی دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اسی پر توکل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور قریش کے لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے تھے یا آپ پر باتیں بنا رہے تھے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو اپنا کام کرنے دیجیے اور آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ اس پر صبر کریں۔ یعنی جھٹلانے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطُعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَحِيلًا، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دیجئے۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب یہاں پر فرعون کی مثال دی گئی ہے کہ فرعون کا دنیاوی انجام کیا ہوا تھا اور قیامت میں اس کا کیا انجام ہوگا، اور اس سے دراصل قریش کو ڈرانا مقصود ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ تو اگر تم لوگ بھی ویسے ہی کرتے جیسے کہ فرعون نے کیا تھا تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہ ہوگا، اور قیامت کا دن اس قدر سخت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو قرآن کی دعوت ہے یہ کوئی ایسی زبردستی کی دعوت نہیں ہے کہ ہر ایک کو ماننا ہی پڑے، بلکہ یہ تو اختیار دیا گیا ہے کہ ماننا ہے تو مانو اور نہیں ماننا ہے تو پھر انجام کے لیے تیار رہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، ہر انبیاء کے مقابلے میں جو مترفین ہوا کرتے تھے، جو معاشرے کے خوشحال لوگ، انہوں نے ہمیشہ اس دعوت کا انکار کیا، اس کو نہ مانا اور اس کو جھٹلایا، لہٰذا ان کا انجام بہت خطرناک ہوا۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے اس دن کی دہشت ناکی اور ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ بچے دہشت کے مارے بوڑھے نظر آئیں گے، یا چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس قدر طویل دن ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، یا اس دن کے ہولناکی کی بنا پر ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی اور بال سفید ہو جائیں گے، یعنی بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے آپ لوگوں پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ آپ میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کی فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوں گے، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسی آیت کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، یا پھر یہ کم از کم مکہ کے آخری دور میں، یعنی ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد۔ تو یہاں پر نماز تہجد میں تخفیف کا ذکر کیا گیا ہے، اور چار چیزوں کے احکامات دیے گئے ہیں: نماز، زکوٰۃ، انفاق اور استغفار۔ اور سعید بن جبیر کا کہنا ہے، ان کی روایت ہے کہ یہ آخری آیت 10 سال بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یعنی پہلے تو آپ دیکھیں کہ سورہ مزمل کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بالکل شروع میں نازل ہوا تھا, اور یہ 10 سال کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تقریباً نصف شب کے بجائے جس قدر آسانی سے ممکن ہو تہجد میں قرآن پڑھنا کافی ہے. اور اس کی وضاحت کی گئی تخفیف کی کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے, کچھ تلاش روزگار کے لیے سفر کرنے والے ہوں گے, اور کچھ مجاہدین ہوں گے. تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے, یعنی قرض حسنہ اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک طرح سے صحابہ کرام کی تعریف بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام بھی تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے. اب چونکہ گھڑیاں تو تھیں نہیں, تو لہٰذا وہ جب پڑھتے تھے نماز تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا ہم نے نصف رات پڑھی ہے یا دو تہائی پڑھی ہے یا کتنی پڑھی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی کہ ٹھیک ہے, دو تہائی رات کے قریب, اور کبھی آدھی رات, اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی یہ عمل کرتا ہے. تو پہلے تو جو ہے تہجد ہی تھی جو وہ پڑھا کرتے تھے, جب فرض نماز آ گئی تو پھر لہٰذا تہجد کو کم کر دیا گیا کہ اس کو اس میں تخفیف کر دی گئی. طویل قرات تو تھی تہجد میں لیکن کم کر دیا گیا وقت. تو یہ نفل نماز ہے تہجد, لیکن نفل نمازوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے. بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا تسبیح نماز ہے, تسبیح پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے, یا ہم کب پڑھیں اس کو. تو آپ دیکھیں کہ تسبیح کے بارے میں صرف ایک روایت ملتی ہے, وہ بھی بہت انتہائی ضعیف ہے, کسی کے بھی نزدیک وہ اوتھینٹک نہیں ہے. جبکہ تہجد کے بارے میں خود قرآن میں اتنا ذکر ہے, حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے, تاکید کی گئی ہے. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا تہجد پڑھنے کا, تو ان کے اتباع میں ہم کو بھی تہجد کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اور یہ نفل نمازوں کی لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے, اور ویسے بھی فرض نمازوں میں جو کمی بیشی رہ جائیں گی تو اس کا جو اثر ہے تو وہ کمی بیشی اس سے پوری کر دی جائے گی, نفل نماز سے کر دی جائے گی. اور یہاں پر یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی جانا رہے گا, یا پھر کوئی بیمار بھی ہوں گے, مریض ہوں گے, لہٰذا کم کر دیا جائے, یعنی جتنا وقت تم جاگ سکتے اتنا جاگو. ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا, آپ سے اس نے فرمایا کہ تم پر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اس نے پوچھا کہ اس کے سوا بھی کوئی چیز مجھ پر لازم ہے, تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں, الا کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھو, یعنی تہجد. اور یہ جو کسب حلال ہے اس کی بھی ہم سب جانتے کہ بہت فضیلت ہے. یعنی یہاں پر جو کسب حلال کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کے خاطر سفر کرنے کو بھی ایک معقول عذر اور قتال فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے, جس سے کسب حلال کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور جب دن بھر میں ہم باجماعت نماز پڑھیں گے, اگر مسجدوں میں مرد حضرات نماز پڑھیں گے پڑھائیں گے, تو اس میں جو ہے قرات بہت طویل نہیں ہوگی بلکہ میڈیم ہوگی. اور رات میں جب ہم تہجد پڑھیں گے تو اس میں طویل قرات ہوگی. پھر قرض حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے نفل صدقات بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ ہم سورہ حدید میں اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں قرض حسنہ کی. پھر اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے کہ جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی. یعنی دنیا میں اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر بے حد ملے گا وہاں پر آخرت میں. تو اگر ہم ایک ریال صدقہ دیتے ہیں, ایک روپیہ صدقہ دیتے ہیں, تو وہ 70 گنا بڑھ کر یا 700 تک, 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم آج اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس سے زیادہ بہتر ہم کو ملے گا. جبکہ انسان آج سمجھتا ہے کہ میرا مال, وہ اپنے مال کو سمجھتے کہ میرا مال میرا مال, جبکہ جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا وہ باقی بچ گیا, باقی جو خود کھایا پیا وہ ختم ہو گیا. پھر استغفار کی بات کی گئی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں. ابھی ہم نے سورہ نوح میں پڑھا تھا کہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, دنیا کے بھی فائدے ملتے ہیں اور آخرت کے بھی بے انتہا فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے, صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا بنائے, اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنے والا بنائے, اور تہجد کا پابند بنائے. اور خاص طور سے میری آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں کہ وہ کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں, اور کم سے کم کچھ اور قربان نہیں کر سکتے تو نیند ضرور قربان کریں, تاکہ اللہ کے دین کا کام کر سکیں اور دین کا علم حاصل کر سکیں, کیونکہ یہ نیند کو قربان کیے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کو رات میں اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے آگے جھکنے والا اور راتوں میں تہجد میں قرآن پڑھنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.